بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من رضي عن نفسه كثر الساقط عليه والصدقة دواء منجه وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. کلام نورانی امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں حکمت ششم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ظاہر آواز زیادہ موضوع نہیں. حکمت علی، حکمت عملی انسان کے حیات کے لیے وہ ضابطے اور دستورات جن پر چل کر ایک انسان سعادت مندانہ زندگی بسر کر سکتا ہے، آسودہ زندگی بسر کر سکتا ہے، اور وہ زندگی جو اسے مقصد خلقت کے بھی نزدیک تر کر سکتی ہے، اس زندگی کے رہنما اصول جنہیں خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ضابطۂ زندگی کے طور پر اختیار کیا اور ان کے تحت اپنی حیات نورانی بسر کی. تین جملے اس حکمت کے اندر حضرت نے بیان فرمائے ہیں. پہلا مطلب یہ تھا کہ خود پسندی باعث بنتی ہے کہ دوسرے انسان اس سے نفرت کرنے لگے. جو بھی اپنے نفس سے راضی ہو، خود پسند بن جائے، وہ خود بین، دوسروں کی نفرت اس انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے اسی خود پسندی کے نتیجے میں. دوسرے جملے میں فرمایا کہ صدقہ کامیاب اور موفق ترین علاج ہے وہ شفا. صدقہ سے بڑھ کر مؤثر دوا کوئی اور نہیں. اور تیسرے جملے میں فرمایا کہ دنیا میں انسان جو کچھ عمل کرتا ہے یہ عمل آخرت میں انسان کے سامنے مجسم ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. یہی وہ مسائل ہیں زندگی کے جنہیں بروئے کار نہ لانے کی وجہ سے زندگیوں میں تلخیاں ہیں، زندگیوں میں دشواریاں ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں. ممکن ہے ہم ان الجھنوں اور پریشانیوں کا سبب کوئی دوسری چیزوں کو قرار دیتے ہوں. عموماً ایسے ہوتا ہے، ان اسباب کی طرف نسبت دیتے ہیں ان پریشانیوں کو جو حقیقت میں پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. کبھی جنات کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، کبھی کسی تعویذ کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، کبھی کسی کالے علم کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، کبھی جادو اور ٹونے اور ان چیزوں کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. گھر کے اندر جھگڑا ہے، تلخی ہے، بیٹا ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، ساس بہو میں آپس میں الجھن پیدا ہوتی ہے، دعا دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اس کو یہ نسبت دیتے ہیں کہ کسی پڑوسی نے، کسی شریک نے، کسی رقیب نے کچھ کر دیا ہے، کچھ کروا دیا ہے، خرافات کا سہارا لیتے ہیں ان الجھنوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان پریشانیوں کا اصلی سبب یہ ہے کہ زندگی کے وہ حکیمانہ اصول جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے، وہ بالخصوص امام الائمہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، انہیں ہم زندگی میں لاگو نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ان سے لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا خمیازہ اور تاوان زندگی کی تلخی کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ ہر غلطی اور ہر غفلت کا انسان تاوان ادا کرتا ہے، دنیا دار مکافات ہے، دار مکافات میں کوئی عمل بغیر مکافات کے نہیں رہتا، ہم اپنے ہی کاموں کی مکافات برداشت کر رہے ہیں، جو کچھ خود انجام دیتے ہیں، حتیٰ روایات میں ہے کہ ظالم حکمران و ظالم حکومتیں جو انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں اور رحم نہیں کھاتے، یہ بھی در حقیقت انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مکافات عمل انسان ہے کہ خدا ایسے حکمران امتوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ان پہ رحم نہیں کھاتے۔ ظالم حکمرانوں سے بچنے کے لیے بھی اگر انسان اپنی حیات پاک و پاکیزہ بسر کرے، حیات طیبہ جس کا عنوان قرآن نے رکھا ہے، حیات طیبہ، من عمل من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، جو بھی عمل صالح انجام دے، اس عمل صالح کا نتیجہ و ثمرہ اسے یہ عطا ہوگا کہ اس کی حیات طیبہ ہوگی، پاکیزہ حیات اس کو عطا ہوگی۔ لیکن جس نے بھی خدا کی ہدایت سے روگردانی کی، راہ خدا سے دوری اختیار کی، ومن یعش عن ذکر اللہ، جو بھی خدا کے ذکر سے و راہ خدا سے دور ہوا، اس کی معیشت و حیات مشکلات کا شکار ہو جائے گی، تلخ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی اس کی زندگی، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ آج ہم انہی زندگی کی پریشانیوں کی خاطر بہت ساری جگہوں کا اور بہت ساری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، بعض نشے کا سہارا لیتے ہیں، بعض گناہوں کا سہارا لیتے ہیں، حرام نشے اس لیے کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے چین مل جائے، ان پریشانیوں سے دور ہو جائے۔ دین بھی پریشانیوں سے دور کرتا ہے لیکن نشوں کے ذریعے نہیں، پریشانیوں کا راستہ بند کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور درست عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں، تمام مشکلات کی مشکل کشائی اور حل امیر المومنین کے دست مبارک میں ہے، اور امیر المومنین نے تمام مشکلات کی گرہ کھولی ہے، رائے حل بھی بتایا ہے، اس کے باوجود ہم مشکلوں میں گرفتار ہیں، چونکہ وہ فارمولے اور نسخے جو امیر المومنین نے زندگی کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے رقم کیے ہیں اور بیان فرمائے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، انہیں لاگو نہیں کرتے، انہیں تجربہ ہی نہیں کرتے، زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی زندگی میں تجربہ نہیں کیا، اور اس کے بجائے گناہوں کا سہارا لیتے ہیں، ممنوع چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پیروں فقیروں کا سہارا لیتے ہیں، جادو ٹونے کرنے والوں کا سہارا لیتے ہیں، کالے علوم کا سہارا لیتے ہیں، ہر وہ ممنوع کام جو عقل بھی جس سے روکتی ہے اور دین و شریعت بھی جس سے روکتے ہیں، ہم اس عمل کا سہارا لیتے ہیں پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے. اور بعض اوقات پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے خطرناک کام بھی انجام دیتے ہیں جن سے حیات کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. آسان فارمولے اور بہت سہل نسخے جو دین نے ذکر فرمائے اور آئمہ دین نے و آئمہ ہدایت نے, ان نسخوں کو زندگی میں تجربہ نہیں کرتے. اس مکافات عمل میں ہم جتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہدایت کے اصولوں سے روگردانی و حکمت عملی سے روگردانی کی وجہ سے ہے. ہر غلطی کا ایک تاوان ہے, ہر غلطی کا خمیازہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, ہر غلطی کا. جو غلطی بھی کریں گے, جس طرح ایک بیمار جو بد پرہیزی کرے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. اس کا نتیجہ جیل نہیں ہے, اس کا نتیجہ کوڑے اور تازیانے نہیں ہے, بلکہ اس کا نتیجہ بیماری کا بڑھنا ہے, زندگی کا خطرے میں پڑنا ہے, جسم کے اندر موجود نظام کا خراب ہونا ہے, مختل ہونا ہے. یہ نتیجہ عمل ہے, نتیجہ غلطیوں کا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں جن تلخیوں سے دوچار ہیں اور سامنا کر رہے ہیں, یہ سب مکافات ہیں اپنے اعمال کی. کون سے اعمال؟ وہ اعمال جو ہم نے حکمت دینی و حکمت الہی کو چھوڑ کر حکمت آبائی کے تحت انجام دیے ہیں, حکمت شیطانی کے تحت انجام دیے ہیں, حکمت شہوانی کے تحت انجام دیے ہیں, وہ حکمت سلطانی کے تحت انجام دیے ہیں. بہت ساری حکمتوں پر ہم عمل پیرا ہیں. وہ حکمت عملیاں جو حکومتیں پیش کرتی ہیں, وہ حکمت عملیاں جو ظالمین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ حکمت عملیاں جو شہوانی ہیں جو شیاطین پیش کرتے ہیں, ان ساری حکمت عملیوں کو عمل کرتے ہیں. اور وہ حکمت عملیاں جو کلچرل ہیں, جو آوازیں ہمیں ارث میں ملی ہیں, ان سب پر عمل کرتے ہیں اور حکمت علی و حکمت الہی پر عمل نہیں کرتے. اس کا مکافات اور اس کا خمیازہ ہم ان پریشانیوں کی صورت میں ادا کر رہے ہیں, تاوان غلطی و خطا ادا کر رہے ہیں. ٹینشن, سٹریس, روانی و نفسانی مشکلات, جس میں ہر انسان مبتلا ہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ کس قدر انسان کو یہ حکمت عملی چین پہنچاتی ہے, سکون پہنچاتی ہے. فقیر ہو تو بھی سکون ملتا ہے, امیر ہو تو بھی سکون ملتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کے پاس مالی لحاظ سے کوئی کمی نہیں کسی چیز کی بھی, ثروت اتنی ہے ان کے پاس, ڈھیر لگے ہوئے ثروت کے, کہ دس نسلیں ان کی ہاتھ باندھ کے کھاتی رہیں تو بھی ختم ہونے والی نہیں. لیکن انہی لوگوں کو نیند نہیں آتی, چین نہیں آتا. انہی لوگوں کو سکھ کا سانس میسر نہیں. ثروت و دولت سے انسان کو چین نہیں ملتا, نشوں کے پناہ میں انسان کو چین نہیں ملتا, خرافات کی پناہ میں انسان کو چین نہیں ملتا, تخیلات کی دنیا میں انسان کو چین نہیں ملتا. قرآن مجید نے فرمایا چین ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد خدا سے انسان کو چین ملتا ہے, ذکر الہی سے انسان کو چین ملتا ہے. ذکر الہی سے مراد وغیرہ ورد نہیں ہے کہ تسبیح لے کر ہم اصول زندگی آبائی ہوں, اصول زندگی کلچرل ہوں, اصول زندگی شہوانی ہو و شیطانی, لیکن تسبیح الہی پڑھ رہا ہو انسان, حرام کھاتے ہوئے بھی سبحان اللہ کر رہا ہو, جھوٹ بولتے ہوئے بھی سبحان اللہ کر رہا ہو, دکان پہ ملاوٹ کر کے بیچ کے سارا دن تسبیح پڑھ رہا ہے, یہ تسبیح انسان کو چین و سکون نہیں دیتی. یاد خدا و ذکر خدا سے مراد قانون خدا ہے, قانون الہی پر عمل کریں, حکمت الہی پر عمل کریں. اس حکمت الہی پر عمل کریں, فقر و غنا کا کوئی فرق نہیں رہتا. فقیر بھی غنی کی طرح چین و سکون سے رہتا ہے، وہ غنی بھی فقیر کی طرح چین و سکون سے رہتا ہے، اگر دونوں کی زندگی کا منشور حکمت الہی ہو و حکمت علوی ہو. اگر اسی ایک نقطے کو اپنی اپنی زندگی میں تلاش کریں، ہر ایک کی زندگی میں جتنی الجھنے ہیں ان کی جڑ تلاش کریں، یہ الجھنے کہاں سے پیدا ہوئی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں آپ کی اپنی خود پسندی سے پیدا ہوئی ہیں. وہ جو آپ کا آج احترام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ خود پسند تھے آپ. وہ جو آپ سے بے وفائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ خود پسند ہیں آپ. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ خود پسند ہیں آپ، خود خواہ ہیں آپ. اس خود پسندی پہ اگر انسان قابو پا لے، کنٹرول کر لے، اکثر مشکلات تلخیاں زندگی کی ختم ہو جائیں گی، جو خود پسندی کی وجہ سے، خود خواہی کی وجہ سے، خود غرضی و خود محوری کی وجہ سے، کہ جس میں انسان اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہو جاتا ہے. اندھا وہ ہے جسے اپنے علاوہ کوئی نظر نہ آئے، اپنی خواہش کے علاوہ کسی کی خواہش کا احترام نہ ہو. دوسرے جملے میں حضرت فرماتے ہیں کہ الصدقہ تو دواء منجے، صدقہ کامیاب ترین دوا ہے، کامیاب ترین شفا. صدقہ سے بیماریوں کا علاج کریں. لیکن جب صدقہ کا معنی معلوم ہوگا، صدقہ کی حقیقت معلوم ہو کیا ہے، صدقہ ایک عمل ہے انسان کا، یہ عمل اتنا مؤثر ہے ہماری زندگی، روزمرہ زندگی کے اوپر، کہ ہماری بیماریاں صدقہ دور کر سکتا ہے، ہمیں شفا مل سکتی ہے صدقہ کے ذریعے. صدقہ یعنی راہ خدا میں خدا کی نیت کر کے انسان کوئی مال، کوئی چیز کسی ضرورت مند یا مستحق کو دے دے، شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں اس کو صدقہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کا فراوان ذکر کیا ہے. بعض آیات و روایات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی حقیقت صدقہ جاننے کے لیے. دو قسمیں ہیں صدقہ کی، واجب صدقہ ہے اور مستحب صدقہ. یعنی وہ مال جو نکالنا، اپنے ذاتی مال سے نکالنا واجب ہے انسان کے لیے، اس کو بھی صدقہ کہا گیا، لیکن صدقہ واجبہ ہے. اور وہ مال جو واجب نہیں ہے لیکن اگر نکالے اس کی تاثیر واجب جیسی ہے، بلکہ واجب سے بھی زیادہ ہے. کچھ اعمال ہیں جو ہم پر کرنا، انجام دینا واجب ہیں، کچھ اعمال ہیں جو مستحب ہیں انجام دینا. ہم عموماً مستحب اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سزا نہیں ملتی، مستحب عمل اگر نہ کریں سزا نہیں ملتی، ڈنڈے نہیں پڑتے، کوڑے نہیں پڑتے، لہذا مستحبات سے دوری اختیار کرتے ہیں، واجبات پر اکتفا کرتے ہیں. اگر حکمت اعمال سمجھ میں آ جائیں، راز عمل کا سمجھ میں آ جائے، تو انسان مستحبات کو ہرگز ترک نہیں کرے گا جس طرح واجبات کو ترک نہیں کرتا. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان حب کی وجہ سے انجام دیتا ہے، محبت کی وجہ سے انجام دیتا ہے. مستحب ہے ہی حب سے ہے، استحباب حب سے ہے، محبت سے ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے انجام دیتے ہیں چونکہ مجبور ہیں یہ کرنے پر، اگر یہ عمل انجام نہ دیں معاوضہ نہیں ملتا، یا اگر یہ عمل انجام نہ دیں تو سزا ملے گی، یا معاوضے کی خاطر انجام دیتے ہیں یا سزا سے بچنے کے لیے انجام دیتے ہیں. ان اعمال میں محبت شامل نہیں ہوتی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں ان اعمال کا محرک انسان کی محبت ہے، کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں یہ عمل کروں. بعض اوقات آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اس نے مانگا نہیں ہے، نہ بھی دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ. خداوند تبارک تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں اگر انسان کوئی عمل انجام دے اس کو مستحب کہتے ہیں. یعنی حب خدا باعث بنا ہے یہ عمل انجام دینے میں. واجب جب ہم انجام دیتے ہیں, واجب کا مطلب یہ ہے کہ یا معاوضہ ملنا ہے, حور ملے گی, یا کم از کم یہ کہ سزا سے بچ جائے گی, چونکہ واجب ترک کرنے پہ سزا ہے, واجب انجام دینے میں صلہ ہے. لیکن جب انسان محبت والا عمل انجام دیتا ہے, مستحب عمل انجام دیتا ہے جس کی بنیاد محبت پر ہے, محبت اظہار کے اظہار محبت کے طور پر کرتا ہے, وہ صدقہ جو اظہار محبت کے لیے انسان انجام دیتا ہے وہ مستحب صدقہ ہے. لیکن دونوں صدقات, خواہ واجب ہو یا مستحب, ان کی تاثیر انسان کی زندگی پر یکساں ہے. اثر صدقے کا ایک جیسا ہے. واجب صدقات جس طرح زکات ہے, جس طرح خمس ہے, یا جس طرح دیگر واجبات انسان پر کبھی عائد ہو جاتے ہیں, زکات فطرہ ہے, یا اس طرح کے جو مالی ذمہ داریاں ہیں انسان پر عائد ہوتی ہیں, ان کو صدقہ کہا جاتا ہے. حق مہر جو انسان زوجہ کو دیتا ہے, مرد زوجہ کو دیتا ہے, اور ضروری ہے ہر نکاح میں حق مہر رکھنا, مرد کی طرف سے ایک مالی یا مالیت والی کوئی چیز ایسی رکھنا جو خاتون کو بیوی کو ملے اور دے اس کو, اس کو بھی شرعی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں صداق کہتے ہیں. یعنی یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ صدقہ یعنی مال کا وہ حصہ جو ناپاک حصہ ہے, نجس حصہ ہے, وہ صدقے کے طور پر انسان نکالتا ہے, دیتا ہے, لہذا بعضوں کو یہ عیب ہوتا ہے کہ نہ ہم صدقہ نہیں لیتے, صدقہ کھانے والے نہیں. جو ہمارے عرف میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے کلچر میں صدقہ کا جو کنسپٹ پڑا ہوا ہے, تصور بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کی میل کچیل ہے گویا صدقہ, کسی مریض کی بیماری کا نام صدقہ ہے. یعنی جب چونکہ صدقہ دینے کا طریقہ بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ 5 روپے کا نوٹ لے کے بیمار کے اوپر گھما کے اس کو کوئی منتر پڑھ کے پھر اس کو کسی کو دے دینا, کہتے ہیں یہ صدقہ ہو گیا ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ میل کچیل ہے, صدقہ یعنی میل کچیل. اشارہ کیا نا کہ ہم دین صرف سنتے ہیں ممبروں سے, پڑھتے نہیں, غور بھی نہیں کرتے, دین کو اس کے منبع سے نہیں لیتے, قرآن سے نہیں لیتے, سنت سے نہیں لیتے, سیرت سے نہیں لیتے. تین منبع دین شناسی کے, قرآن, کتاب خدا, سنت رسول اور سیرت اہل بیت, تین منابع دین کی پہچان کے. ہم چوتھا منبع اختیار کیا ہوا ہے ہم نے, چوتھا منبع یعنی جو سنایا جائے, سماعت, تقریر کے ذریعے, شعر کے ذریعے, نظم کے ذریعے, تخیلات کے ذریعے, خواب کے ذریعے. ابھی دین شناسی کا ایک نیا منبع جو اضافہ ہوا ہے وہ خواب ہے. خوابیں سناتے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے, یہ میں نے خواب میں دیکھا, یہ اس نے خواب میں دیکھا. یہ خوابیں بھی دین کا ایک شناخت کا ذریعہ بن گیا. بہت سارے مطالب ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر پوچھیں یہ کہاں سے آئے تو پتہ چلے گا کسی نے خواب دیکھا تھا. یہ وہ خواب اپنا ہمیں اسلام و دین قرار دے کر ہمیں منتقل کر دیا. قرآنی دین, سنت رسول سے لیا ہوا دین, و سیرت معصومین سے لیا ہوا دین اگر ہمارے پاس ہو, اس کو سمجھیں, بہت سارے ذہنی تصورات ہمارے بدل جائیں گے اپنی زندگی کے بارے میں اور دینی معارف کے بارے میں جو تصورات بنے ہوئے ہیں. آج جملہ صدقہ, صدقہ جو ہم نے سنا ہوا ہے, یعنی میل کچیل, انسان کے مال کی میل کچیل, یا کسی بیمار کی میل کچیل, یا کسی اور چیز کی میل کچیل جو انسان اوپر سے اٹھا کے دوسرے کو دیتا ہے, یہ صدقہ ہو جاتا ہے. جس طرح کچھ چیز پکائیں آپ تو کچھ چیزوں کی میل کچیل اوپر آ جاتی ہے, وہ نکال کے کسی کو دے دیں رائے خدا میں, یہ تم کھا لو. ہم سمجھتے ہیں یہ صدقہ بھی اسی طرح سے ہے. و واجبات زکات کو بھی صدقہ کہتے ہیں، خمس بھی صدقہ کا مصداق ہے، مالی واجبات جو انسان انجام دیتا ہے وہ صدقہ کا مصداق ہے، مستحب صدقات جو آئے دن انسان اپنے مال سے کچھ نہ کچھ نکال کے راہ خدا میں دیتا ہے، یہ سب صدقات ہیں، مستحب صدقات. اور کچھ اعمال کو بھی صدقہ کہا گیا ہے کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے. عالم دین کو کہا گیا کہ تم جو تبلیغ دین کرتے ہو یہ تمہارے علم کا صدقہ ہے، زکات علم ہے تبلیغ دین کرنا. جو توفیق خدا نے دی ہے اس توفیق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں صرف کرنا، اس کو دین نے کہا کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے. وہ حق مہر نکاح کے سیغوں میں سنا ہوگا جب آپ کا عقد ہو رہا تھا، البتہ اس وقت دلہا دلہن کم ہی نکاح کے سیغوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو سب چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے سوائے ان سیغوں کے اوپر جو پڑھے جا رہے ہیں. اس میں مولانا یہی پڑھتے ہیں کہ انکاح تو یا زواج تو علی الصداق المعلوم، اور ادھر سے قبول کرنے والا بھی یہ کہتے ہیں قبل تو نکاح علی الصداق المعلوم، معین معلوم یعنی معین مشخص، مشخص صداق کے ساتھ میں یہ نکاح انجام دے رہا ہوں، یہ تزویج ایجاد کر رہا ہوں، یہ معین صداق کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہوں. صداق حق مہر کو کہتے ہیں. صدقہ صدق سے ہے، صدق جس کی مخالف حالت کا نام ہے کذب، سواد کے ساتھ صدق. چونکہ جب سے کمپیوٹر آیا ہے املا بہت خراب ہو گئی ہے سب کی، اور چیٹنگ نے تو اور ہی زبان کو ستیاناس کر دیا، لہذا ہر چیز کے ہجے کرنے پڑتے ہیں کہ کس طرح لکھا جاتا ہے، کس طرح تلفظ کرنا پڑتا ہے اس کا. سواد دال قاف، قاف دو نقطے والا، اس سے ہوتا ہے صدق، اس کی مخالف حالت کا نام ہے کذب، جھوٹ. صدق جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے، خبر دے رہا ہے، کوئی حکایت کر رہا ہے، کوئی واقعیت اگر بیان کر رہا ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں، یہ خبر اس کی یا سچی ہے یا جھوٹی ہے. اگر سچی خبر ہو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صادق ہے، صدق ہے یہ، اگر جھوٹی خبر ہو اس کو کہتے ہیں یہ کذب ہے. خبر کب سچی ہوتی ہے و کب جھوٹی، کس خبر کو کہتے ہیں یہ صادق ہے اور کس خبر کو کہیں کاذب ہے، کہتے ہیں اگر یہ بات جو زبان سے نکل رہی ہے یہ بات زبانی جملہ قلبی حالت و قلبی ایمان کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، اگر قلبی حالت کے مطابق نہ ہو تو یہ کذب ہے. جب آپ یا ہم سے کوئی آ کر اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، آپ کا بڑا حامی ہوں، آپ کا ہمدرد و خیرخواہ ہوں، یہ جملہ جو اس کی زبان سے اور ہونٹوں سے نکلا، یہ جملہ حکایت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس شخص کے دل میں آپ کا احترام ہے. اگر حقیقتاً دل میں احترام ہو اور زبان سے بھی یہی اظہار کر رہا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اس کے معنی یہ ہوئی کہ یہ جملہ سچا جملہ ہے، چونکہ دل میں بھی ایسے ہی ہے اس کے. اور اگر زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ دل کے مطابق ہے لیکن زبان و دل دونوں حقیقت کے مطابق نہ ہوں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے ایک بات کرتا ہے، یہ بات اس کی دل کے مطابق نہیں ہوتی، دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ اور ہے. بعض اوقات زبان سے ایک بات کرتا ہے، یہ بات جو زبان سے کر رہا ہے یہ دل کے مطابق ہے، دل کے ساتھ بھی ایسے ہی، دل کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، یعنی دل میں بھی یہی ہے جو اس کی زبان پر ہے. لیکن بعض اوقات دل و زبان میں جو کچھ ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے لیے بڑے محترم و عزیز ہیں، لیکن دل میں یہ بات نہ ہو، اس کے دل میں یہ کہہ رہا ہو کہ نہ اصلا محترم نہیں ہے میرے لیے، قابل احترام نہیں ہے میرے لیے، یہ جھوٹ ہے. جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اور اگر دل سے بھی احترام کر رہا ہو، دل میں بھی احترام ہو، کسی شخص کو ہم کہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور ہمارے دل میں بھی یہی ایمان ہو کہ یہ واقعاً عالم ہے، دل سے بھی عالم مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کہہ دیں کہ آپ عالم ہیں، یہ سچ ہے کیونکہ آپ دل میں جو سوچا ہے وہی زبان پہ لائے ہیں. لیکن دل زبان کے مطابق ہو بھی جائے وہ زبان دل کے مطابق ہو بھی جائے، شاید پھر بھی انسان کی بات سچی نہ ہو، کیونکہ دل و زبان دونوں کا حقیقت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، دو مطابقتیں چاہیے، دو قسم کی مطابقت ہونی چاہیے بات کے اندر، تاکہ اس بات کو ہم سچی بات کہیں. ایک یہ کہ زبان دل کے مطابق ہو، اور دوسرا دل میں جو کچھ ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ منافقون میں ذکر فرمایا ہے کہ منافق آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیتے ہیں، منافق آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ زبان سے ان کے ادا ہوتا ہے یہ جملہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے. منافق جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ حقیقت کے مطابق ہے، چونکہ حقیقت میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. بس یہ منافق جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کاذب ہے. کیوں کاذب ہے؟ اس لیے کہ منافق کی زبان پر جو کچھ ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے قلب کے مطابق نہیں ہے. دل سے رسول کو رسول نہیں مانتا، زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے آپ کی رسالت کا، لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان پہ کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے. سچی بات وہ ہوتی ہے کہ جو زبان پہ ہے وہ دل کے مطابق ہو، اور جو دل میں ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو. ہم کسی کو کہہ رہے ہیں وہ عالم ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں یہ عالم ہے، یہ مومن ہے، اور دل سے بھی مانتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا عالم ہے، لیکن حقیقت میں واقع میں وہ عالم نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، ہماری بات جھوٹی ہو جائے گی. پس سچ ہونے کے لیے بات کو دو چیزوں کے مطابق ہونا چاہیے، ایک دل کے مطابق ہو اور دوسرا حقیقت کے مطابق ہو. جب دل اور حقیقت کے مطابق ہو جائے گی یہ بات ہو جائے گی سچی، اس کو کہتے ہیں صدق، اور جو ایسا ہو اس کو کہتے ہیں صادق. وہ صادق انسان ہے، سچا انسان ہے. جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا وہ ہے جو زبان پہ ایسی بات لاتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے، یا دل اور زبان پہ ایسی بات لاتا ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس کو جھوٹا انسان کہتے ہیں، یہ کاذب ہے. جیسے منافق کاذب ہے. قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے صدیق، اور اس کی جمع بھی ذکر کی ہے صدیقین، پلورل حالت اس کی صدیقین، صدیقین یعنی سچے لوگ، قرآن مجید کی اصطلاح ہے یہ صدیقین. صادقین بھی قرآنی اصطلاح ہے، صدیقین بھی قرآنی اصطلاح ہے، جو اکثر دعاؤں میں ائمہ اطہار نے تعلیم فرمائی ہے کہ آپ پروردگار سے دعا مانگیں کہ خدا ہمیں صدیقین کے ساتھ محشور فرمائے، صالحین و شہداء و صدیقین کے ساتھ خدا ہمیں محشور فرمائے. صدیق سچے، سچے لوگ. لیکن صادق اور صدیق میں فرق ہے. صادق جس کی بات اس کے دل کے مطابق ہو، اس کے عقیدے اور سوچ کے مطابق ہو، اور جس کا عقیدہ اور نظریہ حقیقت کے مطابق ہو اس کو صادق کہتے ہیں. لیکن یہی انسان جب صدق اس کے وجود کا حصہ بن جائے, رچ بس جائے, راسخ ہو جائے صدق اس کے روح کے اندر, اس انسان کو کہتے ہیں صدیق. صدیق یعنی بہت سچا, بہت سچا یعنی سچائی اس کے رگ و پے میں چلی گئی ہے, سچائی اس کے خون کا حصہ بن گئی ہے. ہرگز خلاف حقیقت بات نہیں کرتا, ہرگز خلاف ایمان و عقیدہ بات نہیں کرتا, اس انسان کو کہتے ہیں صدیق. صدیق بننے کے لیے انسان کو بہت ساری جگہوں پر سچائی و صداقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. توجہ فرمائیے گا, سچائی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے انسان کو, سچ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے, کاذب ہو جاتا ہے. سچائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے عملی طور پر سچائی کا انسان جب مظاہرہ کرتا ہے, جو کچھ دعویٰ زبان پر رکھتا ہے عمل سے اس دعویٰ کی سچائی کا اس کو اظہار کرنا پڑتا ہے. زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں, اس کا اس کو مظاہرہ کرنا پڑے گا. زبان پہ اس کے جملہ آیا میں مومن ہوں, یہ دعویٰ ہے, ادعا ہے, اس کے اوپر اس کا ایمان بھی ہونا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ واقعیت بھی ہونی چاہیے, حقیقت بھی ہونی چاہیے, اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے, ثابت بھی کرے کہ میں سچا ہوں, میں مومن ہوں. زبان سے کہے میں مومن ہوں, دل میں اس کے ایمان ہو, اور عمل سے اس کے ایمان ظاہر ہو, یہ انسان ہو جاتا ہے سچا, یہ صدیق ہو جاتا ہے. لیکن جس کی زبان پر, نوک زبان پر لفظ ایمان ہو انا مومن, لیکن دل میں ایمان داخل نہ ہوا ہو, یہ جھوٹا ہے. اور اگر دل میں بھی ایمان آ گیا ہو لیکن ایمان اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو رہا ہو, یہ بھی جھوٹا ہے, یہ کاذب انسان ہے, یہ صدیق نہیں ہے. صدیق اس مومن کو کہتے ہیں جس نے دعویٰ ایمان کیا اور پھر عمل و عقیدے کے ذریعے اپنے دعوی لسانی و زبانی کو سچ بھی کر دکھایا, یہ انسان ہو جاتا ہے صدیق انسان. خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے ہیں, پروردگارہ ہمیں صدیقین کے ساتھ محشور فرما, سچوں کے ساتھ محشور فرما. یہ سچا ہونا بڑی مشکل ہے, سچائی پر آنا, سچائی کے ٹریک پہ چڑھنا دشوار ہے. سچائی کو اپنے قلب و ایمان سے ظاہر کرنا دشوار کام ہے, اس کا بار بار ثبوت دینا پڑتا ہے سچائی کا. قرآن میں بھی ہے کہ کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کاذبین سے دوری اختیار کرو, جھوٹوں سے دوری اختیار کرو. وہ جن کی باتیں ان کے دل کے مطابق نہیں اور جن کے دل کا ایمان ان کی حقیقت کے مطابق نہیں, ان سے دوری اختیار کرو. چونکہ اگر کاذب کے ساتھ, کاذبین کے ساتھ معشور ہوئے, اپنی بیٹھک رکھی, اپنا میل ملاپ رکھا, تو کذب سرایت کر کے آپ کے اندر بھی آ جائے گا, جھوٹ سرایت کر کے آپ کے اندر بھی آ جائے گا. زندگیاں سچائی کے اوپر بناؤ, زندگی کا معیار سچائی کے اوپر رکھو. صدق یعنی سچائی, صادق سچا, صدیق جس کے اندر صدق رچ بس گیا ہو, راسخ ہو گیا ہو, وہ صدق میں راسخ ہو گیا ہو, صدق اس کے اندر راسخ ہو گیا ہو, اس کو صدیق کہتے ہیں. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ اصطلاح میں وہ مال جو انسان راہ خدا میں دیتا ہے, واجب ہو یا مستحب ہو, کہ اشارہ کیا ہلکا سا فرق واجب اور مستحب کے درمیان, آپ کی خدمت میں اشارہ کیا. مستحب وہ مال یا وہ عمل جو انسان محبت کی بنا پر انجام دیتا ہے, حب کے اظہار کے طور پر, اظہار محبت کے لیے. جس طرح آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اظہار محبت کے طور پر, یہ مستحب ہے. مستحب یعنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ اعمال جو انسان خدا کی بارگاہ میں انجام دیتا ہے اظہار محبت کے طور پر ان کو مستحبات کہا جاتا ہے. واجبات وہ اعمال ہیں جنہیں انسان یا کسی معاوضے کے لیے انجام دیتا ہے یا سزا سے بچنے کے لیے انجام دیتا ہے کہ اگر وہ انجام نہ دے تو سزا ملے گی. واجبات مالی ہیں و واجبات جسمانی ہیں, اعمال واجبہ انسان پر جنہیں انجام دینا ضروری ہے انسان کے لیے. کہ تیسری حکمت کا جو تیسرا شعبہ ہے رکن, اس میں اس نقطے کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ عمل واجب اور عمل مستحب انسان کی زندگی پر کیا اثر چھوڑتا ہے, عمل اور انسان کا رابطہ کیا ہے. اعمال میں سستی کی وجہ یہ ہے, ہم عملاً جو سست ہو جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عمل اور عمل کرنے والے کا رابطہ درست واضح نہیں, یہ تصور و تصویر مبہم ہے ہمارے ذہن میں عمل اور عمل کرنے والے کے درمیان رابطہ. لیکن ان واجبات میں مالی واجبات ہیں, اصطلاح میں مالی واجب کو صدقہ کہا جاتا ہے, لیکن قرآنی اصطلاح میں صدقہ صرف مالی واجبات یا مستحبات کے ساتھ مخصوص نہیں, بلکہ صدقہ کا مفہوم وسیع ہے. صدقہ میل کچیل کو بھی نہیں کہتے جو تصور ہمارا ذہن میں بنا ہوا ہے. صدقہ وہ عمل ہے جو انسان کی صداقت کا گواہ ہو, جو انسان کی سچائی کا گواہ ہو. پہلے یہ کہ انسان سچائی کے مقام پر پہنچے, صدق کی منزل پر پہنچے. صدق ایک منزل ہے, صدق مقام ہے انسان کا. اس سچائی کے مقام تک پہنچے, سچائی کے مقام پر پہنچنے کے بعد کچھ اعمال انسان انجام دیتا ہے, وہ اعمال در حقیقت گواہ و شاہد صدق کے انسان ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں وہ اعمال انسان انجام دیتا ہے, ان کو اصطلاح میں, اصطلاح قرآن میں صدقہ کہا جاتا ہے. جو انسان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں جو اعمال, چونکہ زبان سے تو ہم بہت کچھ ہیں, کہنے کو تو ہم بہت کچھ ہیں, لیکن جو کچھ کہتے ہیں اس کی سچائی کی علامت کیا ہے, اس کی سچائی کا گواہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر, اور جو ایمان ہے اس کی حقیقت ہے, اس کے لیے ہمیں شاہد پیش کرنا ہوتا ہے, گواہ پیش کرنا ہوتا ہے. جو چیز بھی ہم گواہ پیش کریں اپنی سچائی پر, وہ ہمارا صدقہ سمجھا جائے گا, وہ ہماری سچائی کی علامت سمجھی جائے گی. جو مال انسان رائے خدا میں پیش کرتا ہے, خصوصاً جو محبت کی وجہ سے پیش کرتا ہے, اس کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انسان کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے, انسان کی سچائی کا گواہ ہوتا ہے جو مال آپ رائے خدا میں دیتے ہیں. کیوں اس کو صدقہ کہا گیا؟ اس وجہ سے اس مال کو صدقہ کہا گیا کہ آپ نے کہا میرا اللہ پر ایمان ہے اور میرا رازق خدا ہے. اگر اللہ پر ایمان ہے اور اگر رازق تیرا اللہ ہے, اگر سچا ہے تو یہ کہنے پر کہ تو خدا کو مانتا ہے اور خدا کو رازق مانتا ہے, تو پھر اس اپنے دعویٰ کی سچائی کا ثبوت و گواہ پیش کر. جو ایک عمل بھی انسان انجام دے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس کا ایمان ہے خدا کی رزاقیت پر و خدا کی خالقیت پر, وہی انسان کا صدقہ سمجھا جائے گا. ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ بیٹا اللہ نے دیا ہے, یہ مال اللہ نے دیا ہے, یہ گھر اللہ نے دیا ہے. تکلفاتی جملوں کے طور پر کہہ دیتے ہیں ہم یہ اللہ نے دیا ہے, اور مومنی وہ تو اس سے زیادہ بڑھ کر اظہار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو سب کچھ اہل بیت نے دیا ہے, اہل بیت کے توسل سے ہمیں ملا ہے, وہ اہل بیت کے توسل سے ہمیں ملا ہے. خب یہ بات جو کر رہے ہیں اس پہ ایمان ہے, سچے ہیں یہ بات کہنے میں؟ یعنی یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ واقعاً آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ سوچ کے دل میں سوچیں ذرا کہ کتنا ایمان ہے ہمارا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر واقعاً جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں بھی یہی ایمان ہے تو پھر عمل سے گواہ پیش کروں کہ میں سچا ہوں. یہ کہنے میں کہ سب کچھ اللہ کا ہے, یہ کہنے میں کہ سب کچھ خدا نے مجھے دیا ہے, خوب اس کو گواہ پیش کروں, عملاً سچائی کا ثبوت دوں. سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, سب کچھ اہل بیت کے توسط سے ہمیں ملا ہے. خوب اگر سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے ہی کہا ہے کہ اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کر دے, کچھ میری راہ میں خرچ کر دے. کس نے دیا؟ میں نے دیا تجھے. میں اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہے, تو زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہے, دل میں دیکھ کہ تیرے یہی ایمان ہے یا نہیں. اگر دل میں بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ نے دیا ہے, تیری بات تیرے دل کے مطابق ہو گئی, آدھا سچا ہے تو. یہ تیرے ہونٹوں سے جو نکل رہا ہے یہ سچائی ہے, صدق ہے, لیکن جو دل میں ہے یہ واقعیت کے مطابق ہے یا نہیں, اس کو بھی ابھی اظہار کر, اپنی سچائی کا ثبوت دے. لہذا جو مال انسان خدا سے لیتا ہے, اللہ نے دیا اور اللہ نے کہا اس کو میری راہ میں خرچ کر دے, اور یہ اپنا مال اٹھا کر جو کمایا جس پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ نے دیا, جب یہ اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو, میں اپنے ایمان اور اپنی بات کی گواہی پیش کر رہا ہوں. یعنی یوں نہیں کہ میں ہونٹوں سے کہہ رہا ہوں اللہ نے دیا, میں عمل سے بھی کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے دیا. کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں بچہ اللہ نے دیا, بیٹا اللہ نے دیا. خوب خدا کہتا ہے اگر میں نے دیا, اگر تیرا یقین ہے کہ میں نے دیا تو اسے میری راہ میں پیش کر, اسے میری راہ میں لے آ. نہ وہاں پر پھر اپنا بیٹا بنا لیتا ہے, اللہ کی راہ میں بھیجنے کو کہتے ہیں ضائع ہو جائے گا. خدا کی راہ میں دینے سے اس کا ایمان یہ کہ یہ ضائع ہو جائے گا, یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے. یہ کہنا کہ بیٹا خدا نے دیا ہے یہ کذب ہے. قرآن نے ایسی مثال کذب کی دی ہے, عجیب و غریب مثال, سورہ مبارکہ منافقون میں, کہ منافق آ کر کیا کہتے ہیں, منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خداوند نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے. منافق رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. خدا فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آخر کیا کہہ رہے ہیں منافق؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. خدا کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کیا واقعی وہ رسول خدا نہیں ہے؟ ہیں, لیکن جھوٹ کیوں بن گیا؟ جھوٹ اس لیے بن گیا کہ منافق کی زبان پر جو کچھ ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے, اور اپنی سچائی پر گواہ پیش نہیں کر سکا, اپنی صداقت کا شاہد نہیں لا سکا, اپنی صداقت کا ثبوت نہیں فراہم کر سکا, اپنی صداقت کا پروف نہیں لا سکا. اس وجہ سے یہ جھوٹا ہے. صداقت کا پروف کیسے لائے؟ صداقت کا پروف ایسے لائے کہ اگر یہ رسول اللہ کی طرف سے, جس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, تو پھر جیسے رسول کہہ رہے ہیں ویسے انجام دو کا. پھر یقین جان لو کہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, چونکہ رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا فرستادہ ہے, اللہ کا رسول اللہ کا پیغام دے رہا ہے. پھر اس کو اللہ کا پیغام سمجھ کر مان لو, پھر اس کو خدا کا پیغام سمجھ کر اس پر عمل کرو. لیکن وہ نہیں کہتا. ماجرا بھی یہ تھا کہ جنگ میں, جنگ احد میں خصوصاً, جہاں منافقین کھل کے سامنے آئے, جنگ احد میں منافقین کی یہ رنگ رائے تھی کہ ہم جنگ لڑنے نہ جائیں. ہر جنگ میں ہی تھا ان کا, جنگ بدر میں بھی, جنگ احد میں بھی, جنگ خندق میں بھی, ہر جنگ میں منافقین, جو مدینہ کے اندر ایک گروہ تھا پورا موجود, ان کی یہ رائے تھی کہ ہم جنگ احد کے لیے نہ جائیں, لڑنے کے لیے نہ جائیں, چونکہ کفار سے ساز باز کیے ہوئے تھے. اور نہیں گئے, راستے میں سے واپس آ گئے, بہت بڑا حصہ لشکر کا لے کر واپس آ گئے. اختلاف اس بات میں کیا کہ ہم نے جو جنگی دفاع کا مشورہ دیا تھا رسول اللہ کو, ہماری بات نہیں سنی گئی, ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم جو کہہ رہے تھے جنگی حکمت عملی بتا رہے تھے اس پر عمل نہیں کیا گیا, اس وجہ سے ہم واپس آ گئے. ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ دل سے مانتے ہو اللہ کے رسول ہیں, تو پھر اپنا مشورہ نہ دو رسول کو, بلکہ رسول سے کہو کہ وہ حکم خدا آپ کو بیان کر دیں. جو کچھ رسول حکم خدا تمہیں بیان کر دیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا. زبان سے کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن عمل میں کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم اختلاف رکھتے ہیں، واپس آ گئے. پھر اس کے بعد جنگ احد میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے مسلمانوں نے جنگ جیت لی، لیکن ایک غنیمت خور مفاد پرست طبقہ بھی، ایک گروہ، ایک دستہ وہاں شامل تھا جو فوراً غنیمت جمع کرنے میں لگ گیا، مورچہ انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی. جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی کہ جب بھی اہم مورچے غنیمت خوروں کو دے دیے جائیں اور وہ غنیمت اکٹھی کرنے میں لگ جائیں، محاذ پہ شکست ہو جاتی ہے. یہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ دین کے مورچے غنیمت خوروں کے ہاتھ آ گئے، اسلام کے مورچے غنیمت خوروں کے ہاتھ آ گئے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ مسجدیں اسلام کا مورچہ ہیں، اسلام کا مورچہ ہیں، مدرسے، حوضے اسلام کا مورچہ ہیں، یہ عزاداری اسلام کا مورچہ ہے، اس میں بیٹھ کر اسلام کے محاذ پہ بیٹھ کر دین کا دفاع کرنا ہے. لیکن جب مورچے غنیمت خوروں کے ہاتھ آ جائیں، وہ مورچے چھوڑ کے غنیمتیں جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہی محاذوں میں بیٹھے ہوئے، مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے، مورچے چھوڑ کر غنیمتوں کے پیچھے جائیں گے، امت کو شکست ہو جائے گی. رسول اس جنگ میں موجود تھے، خود امیر المومنین موجود تھے اس جنگ میں اور جیت بھی چکے تھے جنگ، لیکن غنیمت خوروں کی وجہ سے شکست ہو گئی. رسول اللہ زخمی بھی ہو گئے، وہی دانت بھی رسول اللہ کے شہید ہوئے وہاں پر، اسی جنگ کے اندر. اسی جنگ کا ماجرا قرآن نے ذکر کیا. جب جنگ کا فیصلہ اس طرح سے ہو گیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو ہارنا پڑی، منافقین نے پھر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. ہم کہتے تھے ہماری بات نہیں مانی انہوں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جانی چاہیے، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسی لڑی جانی چاہیے. منافقین نے یہ نہیں کہا کہ غنیمت خوروں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہماری رائے نہ ماننے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، جو ہم کہہ رہے تھے وہ نہیں سنا گیا. اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی، کوئی شہید نہ ہوتا، کوئی زخمی نہ ہوتا، رسول اللہ بھی زخمی نہ ہوتے اور حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے. منافقین کا یہ کہنا تھا یہ ہماری بات نہ سننے کا نتیجہ. یہی پر انہوں نے اپنی کذب کا گواہی عملاً پیش کر دی کہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف سے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جنگی نقشہ وہ درست نہیں ہے، معاذ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں ویسا عمل کریں گا. یہ دلیل تھی ان کی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے. عزیزان، جو کچھ ہم دعویٰ رکھتے ہیں زبان کے اوپر، ہم مسلمان ہیں یعنی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہے، وہ اس طرح سے تو بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اللہ کو مانتے ہیں یعنی اللہ کو مالک مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں. اگر رازق خدا کو مانتے ہیں، اگر رب خدا کو مانتے ہیں، اگر مالک خدا کو مانتے ہیں، اگر خالق اللہ کو مانتے ہیں، اس ایمان کا اور عقیدے کا ہمیں گواہ پیش کرنا ہوگا، اس عقیدے کا گواہ پیش کرنا ہوگا. اگر گواہ ثبوت کے طور پر پیش کر دیا، ہم ہو جائیں گے مومن و سچے و صدیق مومن. لیکن اگر زبان سے کہا اللہ رازق ہے، عملی گواہ پیش کرنے کا جب وقت آیا، گواہ پیش نہ کر سکے، جھٹلا دیے جائیں گے. ثبوت نہ جب فراہم کر سکے، ثبوت کیا فراہم کرنا ہے؟ اللہ اگر مالک ہے، پھر تم دعوی مالکیت نہ کرو کسی چیز کے اوپر، اور عملاً بتا دو کہ تم دعوی مالکیت نہیں رکھتے. خدا اگر خالق ہے، خدا رب ہے، خدا رازق ہے، اس کا عملاً ثبوت دو، اللہ کی رزاقیت کا عملاً ثبوت دو. ائمہ اہل بیت جو قرآن میں آیات ہیں، کونوا مع الصادقین یا صدیقین، روایات میں ہے کہ اس کا مصداق کامل اہل بیت علیہ السلام ہیں. صدیق کا مصداق کامل اہل بیت ہیں. کیسے مصداق کامل ہیں؟ چونکہ اہل بیت نے عملاً ثابت کر دیا، گواہ پیش کر دیا، اپنے صدق کو، صداقت کا گواہ پیش کر دیا. سورہ دہر میں ایک ماجرہ ذکر کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے روزے رکھے، امیر المومنین حضرت سیدہ نے روزے رکھے، نظری روزے رکھے. حسنین مریض تھے، ان کی شفا کے لیے نظر کی روزہ رکھنی، روزہ رکھا 3 روزے. قرآن میں یہ واقعہ قرآنی ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ روزہ رکھ کے افطار کا وقت آیا جب دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی مانگنے والا آ گیا, جو افطار کا سامان تھا دن بھر روزہ بھی اس گرمی کا روزہ, مدینہ کی گرمی جہاں 50 سے ٹیمپریچر اوپر ہی رہتا ہے, وہاں دن بھر روزہ رکھ کر شام کو افطار کا جتنا سامان تھا وہ اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا. اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ یہ صدیق ہیں, یہ صادق ہیں, اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس سامان افطار پڑا ہوا ہو اور اسے نظر بھی کچھ نہ آ رہا ہو کہ میرے پاس اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور ادھر سے ایک بندہ خدا مانگنے کے لیے آ جائے اور یہ اپنا سامان افطار اٹھا کے اس کو دے دیں, تو یہ عملی گواہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ رزق ہے, یہ اللہ نے دیا تھا. اب جو دیا تھا وہ تو دے رہے ہیں لیکن رازق تو نہیں مرا, وہ تو ابھی موجود ہے. یہ ایمان ہے عملی رزق خدا, خدا کی رزاقیت پر. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال کا ایک حصہ زکات کے طور پر نکال دو, اپنے مال کا ایک حصہ خمس کے طور پر نکال دو. اب اس کی فلسفہ اور بھی ہے زکات و خمس کا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ زکات دینا اپنے مال کی وہ خمس دینا اپنے مال کا, یہ اپنی صداقت کا ثبوت دینا ہے کہ میں اللہ کو رازق مانتا ہوں, اللہ کو مالک مانتا ہوں, اللہ کو خالق مانتا ہوں اور اللہ کو رب مانتا ہوں. یہ خدا کی ربوبیت کے اوپر ایمان کا عملی ثبوت ہے, یہ صدق انسان کی گواہی ہے, یہ سچے ہونے کا ثبوت ہے کہ میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ صادقانہ ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا مال جو میں نے کمایا تھا, میرے نام سب سمجھ رہے تھے, اسی کا ایک حصہ اٹھا کر رائے خدا میں دے رہا ہوں, اس کا ایک حصہ اٹھا کر رائے خدا میں دے رہا ہوں, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک یہ جو مجھے دیا یہ اللہ نے دیا, میں اپنا نہیں, اسی کا مال اس کی راہ میں دے رہا ہوں. اور دوسرا, اس خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو جو زکات دے گا زکات سے تیرا مال کم نہیں ہوگا. ہے نا ہمارا ایمان کہ زکات سے مال کم نہیں ہوتا, زکات سے مال بڑھ جاتا ہے, زکات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. ربا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مال کی افزودگی ہے, مال بڑھتا ہے, دونوں مطلب قرآن نے ذکر کیے. ربا یعنی سود, ہمارا گمان یہ کہ سود اگر ہم اصل پیسہ بھی رکھیں بینک میں یا کسی شخص کے پاس اور پھر اس سے سود بھی لیں تو ہم نے بڑھا لیا, مال اپنا بڑھ گیا ہمارا, اور اگر ہم نے زکات اس میں سے دے دی تو کم ہو گیا. قرآن مجید کا فرمانا ہے جسے تم کمی کہتے ہو وہ حقیقت میں مال کا بڑھنا ہے, اور جسے تم مال کا بڑھاوا کہتے ہو وہ حقیقت میں مال کی کمی ہے. تم جسے کہہ رہے ہو مال بڑھ گیا اس سے مال کم ہو گیا, اور جسے تم کہہ رہے ہو مال کم ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک مال میں اضافہ ہو گیا, مال بڑھ گیا تمہارا. اب اسی بات کو انسان غور کرے, سمجھے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کم ہوتا ہے اللہ کہہ رہے کہ وہ بڑھ گیا. اگر اللہ پر ایمان ہے, چونکہ یہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ زکات و صدقات سے مال بڑھتا ہے لیکن ربا سے مال کم ہوتا ہے, اگر ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر اور اللہ کے اوپر, تو اس کا عملی ثبوت دیں. عملی ثبوت یہ ہے کہ جو خدا نے کہا اس کے مطابق ہم اپنا مال رائے خدا میں انفاق کر دیں. انفاق کرنا یہ دلیل ہے کہ میں سچا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں سچا ہوں. اس لیے خدا نے اس رائے خدا میں مال دینے کا نام صدقہ رکھ دیا. صدقہ یعنی مال دینے والے کی صداقت کی گواہی ہے, یہ سچا انسان ہے. جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے, جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی سچ ہے. یہ صدیق انسان ہے, یہ صادق انسان ہے. لیکن جو زبان سے کہتا ہے اگر اس کے مطابق ایمان نہ ہو, اور جو ایمان ہے اس کے مطابق اگر عمل نہ ہو, یہ جھوٹا انسان ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ یہ اولاد اللہ نے دی ہے, اگر اللہ نے دی ہے اور اللہ رب ہے ان کا, پھر آپ اللہ کی راہ میں پیش کرو ان کو, رائے خدا میں جدھر خدا کا ارادہ ہے و مرضی ہے اس رضائے خدا کے مطابق ان کو پیش کرو. نہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں نہ ادھر پیش نہیں کر رہا. عملی ثبوت اپنی صداقت کا نہیں دے سکے, صدقہ نہیں دے سکے. صدقہ کلچر میں, ہمارے کلچر میں صدقہ یعنی میل کو چیل, گھر میں جھاڑو لگاؤ, جو کوڑا کرکٹ جمع ہو وہ رائے خدا میں دے دو, ہم صدقہ اس کو سمجھتے ہیں. چونکہ عموماً باسی روٹی صدقہ دیتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. بعض لوگوں کے بارے میں ہیں جو خسیس ہیں, کنجوس ہیں اور دمڑی نہیں دیتے رائے خدا میں. وہ کیا کہ وہ بندہ تھا, اس نے کھانا کھولا کھانا کھانے کے لیے, تو جو ہی اس نے وہ چکن شاید پکا ہوا تھا اس کو ملا, چکن اس نے کھولا کھانا کھانے کے لیے بھی تیاری کر رہا تھا تو بلی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ ایک, وہ پہلے بولتی رہی جیسے بلیوں کی عادت ہے کہ پہلے تو وہ میوں میوں کرتی رہتی ہے کہ ترحم ہو جائے اس کو. جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت خسیس ہے کنجوس ہے, یہ دینے والا نہیں ہے, تو بلی نے جھپٹا مارا اور وہ چکن اٹھا کے لے گئی, بھاگ گئی. یہ اس کے پیچھے اٹھ کے بھاگا جوتوں کے بغیر اور شور بھی مچانے لگا بلی کو پکڑو, لیکن بلی چلی گئی رش میں غائب ہو گئی. اس کو یقین ہو گیا کہ اب بلی میرے قابو میں نہیں آتی, تو اس نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگارا یہ جو تیری راہ میں چلا گیا ہے میرے والدین کو مغفرت فرما. یہ جو یہ تیری راہ میں صدقہ ہے. ایران میں ایک ضرب المثل ہے فارسی زبان میں, وہ کہتے ہیں جو تیل گر جائے وہ نظر حضرت عباس ہے. وہ تیل جو گھر میں پڑا ہوا ہے وہ نہیں کرتے نظر, جو گر جائے شیشی گر جائے زمین پر وہ کہتے ہیں یہ صدقہ ہے. صدقہ میل کو چیل کو نہیں کہتے, باسی روٹی دینے کو نہیں کہتے. صدقہ یعنی اپنا مال جو خود حق حلال کا آپ کا اپنا مال ہے, اس مال کو راہ خدا میں دو. کس لیے دو؟ اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر, اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر کہ میں سچا ہوں, میں نے جو اظہار کیا اس میں سچا ہوں, میں نے جو ایمان پیدا کیا اس میں سچا ہوں. صدقہ کا ہم معنی قرآنی معنی ہی نہیں بتا سکے, کلچرل صدقہ بتایا, صدقے کو ایک فالتو چیز سمجھا ہم نے, صدقے کے بغیر زندگی بنا لی ہم نے. صدقہ زندگیوں میں نہیں شامل. جس کی وجہ سے زندگیوں میں الجھنے ہی الجھنے ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ بیماری کی کامیاب شفا ہے, سب سے کامیاب علاج بیماریوں کا صدقہ ہے. صدقہ سے بڑھ کر کوئی اور بیماری, کوئی اور علاج مؤثر نہیں ہے. وہ بیماری جس کا کوئی علاج نہ کر سکے صدقہ سے علاج ہو جاتی ہے, صدقہ سے علاج ہو جاتی ہے. صدقہ سے مراد یہ نہیں کہ فقیر جو آیا اس کو 2 روپے دیے پھر جا کے مریض کی نبض دیکھی کہ ٹھیک ہوئی یا نہیں, نہ یہ نہ سمجھے. یا بعض جو ڈاکٹر کو فیس دے دیتے ہیں لاکھوں, وہ کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہی ہے ہمارے جو دیا. صدقہ کا یہ معنی نہیں ہے, سرسری مفہوم نہ لیں. صدقہ انسان کی قلبی بیماریوں کو پہلے دور کرتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں صدقہ سے, لیکن سب سے مؤثر علاج قلبی بیماریوں کا صدقہ ہے. قلبی بیماریاں یعنی کنجوسی, خست, بخل, یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. ان بیماریوں کا علاج صدقہ ہے. صدقہ دینے سے یہ بیماریاں انسان کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں. ہماری زندگیوں میں جو تلخیاں ہیں وہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی, وہ شوگر کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی. بھائی کا بھائی سے جو جھگڑا ہے, چچا کا بھتیجے سے جو جھگڑا ہے, یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماموں کو ہیپاٹائٹس ہے, بیٹے کو, بھتیجے کو شوگر ہے. یہ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے مشکلات ہیں. روحانی بیماریوں کی وجہ سے مشکلات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے اندر طمع ہے, لالچ ہے, ہرس ہے, دوسرے کے اندر حسد ہے, تیسرے کے اندر کینا ہے, اس کے اندر بخل ہے, کنجوسی ہے. یہ ہے در حقیقت جنہوں نے زندگیوں کو تلخ بنایا ہوا ہے. کتنی زندگیاں بخل کی وجہ سے عذاب بنی ہوئی ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ بخیل ہے, بیٹوں کو نہیں دیتا, زوجہ کو نہیں دیتا. جو اس کے ضروری خرچے ہیں وہ بھی نہیں دیتا. وہ اس کی وجہ سے زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں بخل کی وجہ سے. مال جمع کرتا رہتا ہے چیونٹی کی طرح. چیونٹی بخل کا تجسم ہے. روایت میں ہے کہ جتنے جانور و حیوانات و حشرات ہیں یہ سب انسانی صفات کا تمثل و تجسم ہیں. انسانی اعمال کو جب مجسم کیا جائے گا ان جانوروں کی طرح طرح بن جائیں گے. چیونٹی بخل کا تجسم ہے. یعنی بخیل قیامت میں چونٹے کے طور پر جا رہا ہوگا. جیسے یہاں چیونٹی دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گے وہاں پر کہ یہ اپنا عزیز, البتہ پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ یہ کون ہے, یہ فلاں اپنے محلے کا چونٹا ہے جو جا رہا ہے. یہ بڑا مومن تھا, یہ تو بڑا نمازی پرہیزگار متقی بنا ہوا تھا وہاں پر, لیکن یہاں چونٹی بنا ہوا ہے. کیوں چونٹی بنا ہوا ہے؟ بخل کی وجہ سے, کنجوسی اور حسد کی وجہ سے. ان صفات اور ان بیماریوں سے زندگیوں میں تلخیاں ہیں. حسادت کی وجہ سے زندگیوں میں تلخیاں ہیں. ان بیماریوں کا علاج صدقہ کرتا ہے, کیونکہ صدقہ صداقت کا گواہ ہوتا ہے. انسان سچا ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میں بخیل نہیں ہوں. اس کی سچائی کا گواہ پیش کرو, بخیل نہیں ہوں, ثبوت پیش کرو. جب عملاً انسان گواہ پیش کرتا ہے, ثبوت پیش کرتا ہے, سچائی آ جاتی ہے. اور اس سچائی سے انسان کے اندر سے بخل دور ہو جاتا ہے, حسد دور ہو جاتا ہے, کینہ و نفرت دور ہو جاتی ہے. اور صدقہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. صدقہ سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں اس وجہ سے دور ہوتی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کے بھی اسباب بنائے ہیں, شفا کے بھی اسباب بنائے ہیں, وسیلے بنائے ہیں, ذریعے بنائے ہیں. جس طرح یہ دوائیں, یہ بوٹیاں, یہ انجیکشن, ٹیبلٹس, یہ سارے ذریعے ہیں جو خدا نے ہی بنائے ہیں. اللہ نے یہ تاثیر شفا کی ان کے اندر رکھی ہے. کچھ وسیلے خدا نے ظاہری بنائے ہیں, کچھ وسیلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں لیکن ان کو ظاہر نہیں کیا, مخفی رکھا ہوا ہے. ان کا علم اپنے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. جیسے یہاں بجلی ہے, ایک لائن اس کی ظاہر ہے, لیکن اگر یہاں انتظام کیا گیا ہو ایک لائن مخفی رکھی گئی ہو کہ جو عام لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ جب یہ بجلی چلی جائے تو وہ لائن آن ہو جاتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا ایک ظاہری نظام بنایا ہے جس کا علم انسانوں کو دے دیا کہ اس بیماری کا علاج اس چیز سے ہوگا, اس بیماری کا علاج اس چیز سے ہوگا. یہ اسباب ظاہریاں ہیں, لیکن شفا کے صرف یہی اسباب نہیں ہیں. کچھ اسباب خدا نے اور بھی رکھے ہوئے ہیں, ان کا علم انسان کو نہیں دیا لیکن بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر صدقہ دو, یعنی اپنی سچائی و صداقت کا ثبوت دے دو عملاً, تو جس طرح ظاہری اسباب تمہارے لیے میں نے فعال رکھے ہوئے ہیں اور مؤثر, وہ مخفی اسباب جن کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے, وہ اسباب بھی تمہارے حق میں میں ایکٹیو کر دوں گا. صدقہ ان ظاہری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے, لیکن صدقہ ہو, واقعاً صدقہ ہو. صدقہ یعنی انسان کی سچائی کی علامت ہو, انسان کی سچائی کا پروف ہو, انسان کی سچائی کا صدق کا دعویٰ کا عملی ثبوت ہو وہاں پر. اس کو کہتے ہیں صدیق, خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں. کربلا صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, صدیقین کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جو کچھ خدا نے دیا وہ سب خدا کی راہ میں انفاق کر دیا. قرآن مجید میں خدا نے فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. قرآن سمجھنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے, متقی کے لیے تقوی ضروری ہے. اور تقوی اس وقت انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے راہ خدا میں انفاق کر دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے, انفاق کر دے. انفاق, منافق اور انفاق دونوں لفظ ایک ہی ہے لیکن دو جدا جدا صفتیں ہیں, ایک منفی اور ایک مثبت. ایک کا لفظ بنتا ہے منفق اور ایک کا بنتا ہے منافق. منفق اور منافق ایک مثبت صفت ہے ایک منفی صفت ہے. منفق مثبت صفت ہے جو بننا ہے مومن کی صفات میں سے, یہ کہ مومن منفق ہوتا ہے. اور منفی صفت یہ ہے کہ جب منفق نہ ہو تو منافق ہو جائے گا. یعنی دو حالتوں سے انسان باہر نہیں, یا منفق ہے یا منافق ہے. توجہ فرمانا ذرا, یا منفق ہے یا منافق ہے. منافق و منفق دونوں نفق سے بنے ہیں. عربی لفظ جس سے یہ دونوں نکلے ہیں وہ ہے نفق. ابھی مکہ میں حج کے لیے جائیں انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے سب کو, وہاں ٹنل بنے ہوئے ہیں, ان ٹنل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق. نفق یعنی ٹنل, سرنگ, جس کے دو دروازے ہوں. غار اس کو کہتے ہیں جس میں ایک دروازہ ہو, اور نفق اس کو کہتے ہیں جس میں دو دروازے ہوں. نفق یعنی ایک اندر جانے کا دروازہ اور دوسرا باہر نکلنے کا دروازہ. زمین کے اندر ایسا زیر زمین انڈر گراؤنڈ راستہ جس کے دو دروازے ہوں, جس کو آپ ٹنل کہتے ہیں, سرنگ کہتے ہیں, عرب اس کو نفق کہتے ہیں. توجہ فرمانا, نفق ٹنل ہے. انسان اگر زیر زمین راستہ بنا لے, اگر اپنے لیے بنائے, یعنی ایک ایسا انڈر گراؤنڈ مخفی راستہ رکھے اپنے لیے جس کے دو دروازے رکھے, ایک سے جائے دوسرے سے نکل جائے, اس کو کہتے ہیں منافق. اگر اپنے لیے یہ کام کرے, عربی زبان میں منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں, کھیتوں میں ہوتا ہے چوہا. کھیت میں اگر جائیں تو کئی سوراخ ہو گئے تھے, گندم کے کھیت میں یا دوسرے کسی کھیت میں کئی سوراخ ہوئے ہوتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بیسیوں چوہے ہیں, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی چوہا ہے, اس نے گھر بنایا ہوا ہے اور اس گھر کے کئی راستے اس نے انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں. ہر طرف ایک ایگزٹ اس نے رکھا ہوا ہے, انٹری ایک ہوتی ہے, ایگزٹ بہت رکھے ہوتے ہیں اس نے. چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسان یہ میرا تعاقب کرے گا, اگر وہ اس بل میں آئے اس کو کھو دے میں دوسرے سے نکل جاؤں گا, اگر اس کو کھو دے وہ تیسرے سے نکل جاتا ہے. لہذا کبھی بھی کھیت کا چوہا کسی کے قابو نہیں آتا, چونکہ اس نے زمین کے نیچے ایک جال بنایا ہوتا ہے راستوں کا اور کسی دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے. انسان منافق کو جو منافق کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کچھ انسانوں نے اپنی زندگی میں اسی طرح کے ایک جال بنایا ہوتا ہے, اپنے بچنے کے راستے بہت سارے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اگر ادھر سے ان کو گھیرے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں, ادھر سے آئیں اس طرف سے نکل جاتے ہیں. اگر اپنے لیے انسان نے یہ راستے رکھے ہوں اس کو کہتے ہیں منافق. لیکن اگر انسان نے جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے لیے یہ راستے بنائے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں منفق, ان کو کہتے ہیں منفق. منفق یعنی جو کچھ خدا نے دیا ہے اس نے غار نہیں بنائی ہوئی, بعضوں نے ایک دروازے کی غار بنائی ہوئی ہے, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جس میں صرف جا رہے ہیں پیسے, گھر میں بوری بنائی ہوئی ہے جس میں جا رہے ہیں پیسے, صرف آ رہے ہیں, بس کما رہا ہے آ رہے ہیں, صرف ایک راستہ ہے پیسہ آنے کا, لیکن راہ خدا میں نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنایا, دروازہ نہیں بنایا. اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوز. یہ ہے بخیل. بخیل جس کے مال و نعمتوں کا ایک دروازہ ہو صرف آنے کا, نکلنے کا کوئی دروازہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں بخیل. لیکن اگر انسان کو خدا نے جو نعمتیں دی ہیں
ان نعمتوں کے آنے کا ایک دروازہ بنائے اور ان نعمتوں کے نکلنے کا بھی ایک دروازہ بنائے. اس کو کہتے ہیں منفق، یعنی انفاق کرنے والا. اپنے لیے نہ بنائے، اپنی جان بچانے کے لیے دروازے نہ بنائے، اپنے لیے نہ کہے کہ اگر ادھر سے مجھے گھیرا گیا میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا، ادھر سے گھیرا گیا میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا. اگر یہ کام کیا تو منافق ہو جائے گا. اپنے لیے راستے نہ بنائے، اپنے مال کے راستے بنائے، اپنی نعمتوں کے راستے بنائے، اور نعمتوں کے راستے بھی صرف آنے کے نہ بنائے بلکہ نکلنے کے بھی بنائے. جب نکلنے کا بھی راستہ بناتا ہے یہ ہو جاتا ہے منفق. اور اس عمل کو کہتے ہیں انفاق. انفاق کا مطلب یعنی اپنی زندگی کو ٹنل کی صورت میں رکھے، اپنی معیشت کا ٹنل بنا کے رکھے، غار نہ بنائے. معیشت کا ٹنل یہ ہے کہ ایک طرف سے مال آئے، دوسری طرف سے راہ خدا میں نکلتا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. انسان متقی بنتا ہے انفاق کرنے سے، نہ صرف مال، جتنی توفیقات خدا ون تبارک و تعالیٰ نے دیے ان سب کو جب راہ خدا میں نکالے انسان، یہ ہو جاتا ہے انسان منفق. اگر منفق نہ ہوا ہو جائے گا منافق. منافق کون ہے؟ جو زبان سے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں ایک پیسہ نہیں دیتا. منفق جس کو جو خدا نے دیا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، چونکہ عملاً ثبوت دیتا ہے، عملاً ثبوت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اپنی صداقت کا. لہذا خدا اس کے ہر عمل کو صدقہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے. صدقہ یعنی صداقت کی پروف، صداقت کے ثبوت. یہ بھی تیری صداقت کا ثبوت، یہ بھی تیری صداقت کا ثبوت ہے. تو سچا ہے جب اپنی صداقت کے بھرپور ثبوت دیتا ہے، جب سب کچھ جو خدا نے اس کو دیا اس سب کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، خدا اس کا نام لکھ دیتا ہے صدیقین میں. اور کچھ بیماریاں، جیسے کہا نا بیماریاں کچھ جسمانی ہیں کچھ روحانی ہیں، روح کو لگتی ہیں. بخل، حسد، کینہ، نفرت یہ روح کی بیماریاں ہیں. ہیپاٹائٹس یہ جسم کی بیماری ہے. صدقہ دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے حق میں وہ مخفی اسباب اللہ نے جو بنا رکھے ہیں شفا کے لیے وہ بھی خدا ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان ذریعوں سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے. لیکن صدقہ در حقیقت ایک تیسری قسم کی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے سماجی بیماریاں، معاشرتی بیماریاں، اجتماعی بیماریاں جو امتوں کو لگ جاتی ہیں. صدقہ ان بیماریوں کا بھی علاج ہے. چند احادیث آپ کی خدمت میں صرف تبرک و تیمن کے طور پر کہ یقین ہو جائے ہمیں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے اس کے بارے میں. اجتماعی بیماریاں فقر و فاقہ، تنگ دستی، ناداری، گداگری، ذلت، رسوائی، یہ سب اجتماعی بیماریاں ہیں جو کسی قوم کو لگ جاتی ہیں. یہ بھی صدقہ کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، یعنی انفاق کے ذریعے سے. کہ جب آپ اپنا علم بھی راہ خدا میں انفاق کریں، اپنا تجربہ بھی انفاق کریں، اپنا مال بھی انفاق کریں، جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں انفاق کریں، معاشرے کو جو لگی ہوئی امت کی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں. صدقہ کے لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، پیغمبر اکرم کو حکم ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی، ان کے اموال سے صدقہ لو. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے صدقہ لو، مومنین کے اموال سے صدقہ وصول کرو. تو تطہرہم، اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کرو، صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کرو. صدقے کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں ہے سورہ توبہ کی آیہ میں کہ صدقہ اس شخص کو پاک کرتا ہے جو مال دے رہا ہے. خذ من اموالہم، مومنین کے مال سے صدقہ لو. تو تطہرہم، ان مومنین کو پاک کرو. صدقہ سے مومن پاک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے عرض القیامت نارن، قیامت میں ایک سرزمین جہنم ہوگی، پوری سرزمین، وہ جو زمین ہوگی قیامت کی زمین ہوگی وہ نار ہوگی، آگ کی زمین ہوگی، اور اس کے سر کے اوپر سے بھی آگ، پاؤں کے نیچے سے بھی آگ، جہنم چاروں طرف سے آگ ہوگی. ما خلا ذل المومن، ما خلا ذل المومن فإن صدقته تذله، وہاں پر اس سرزمین پر سختی کے عالم میں، یہ کنایہ ہے سختی سے کہ قیامت کی سختی کے بعد مومن کے سر پہ سایہ جو چیز بنے گی وہ اس کا صدقہ ہوگا. قیامت کے دن صدقہ سایہ بنے گا، ذل بنے گا مومن کے سر کے اوپر. ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جس طرح کچھ اعمال خدا کے غضب کو بھڑکا دیتے ہیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. روایت ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک موکل، ایک فرشتہ وکیل موکل رکھا ہوا ہے سارے کام کرنے کے لیے. یعنی جو کچھ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو قبض کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے خدا نے ایک فرشتہ موکل رکھا ہوا ہے کہ یہ وصول کرے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو خدا خود وصول کرتا ہے. قرض، قرض دینا مومن کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے قرض دینا، اس کو بھی صدقہ کہا گیا، بلکہ افضل صدقات کہا گیا. یعنی سب سے افضل صدقہ قرض دینا ہے. کیوں قرض دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ اس لیے کہ قرض دے کر آپ مومن کی مشکل بھی حل کر دیتے ہو، مومن کی عزت بھی بچا لیتے ہو، اس کی آبرو بھی بچا لیتے ہو، اس لیے سب سے افضل صدقہ. اور خداوند نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض دے، اللہ کو قرض دے. اب یہاں سوال ہے کہ اللہ مگر محتاج ہے کہ ہم سے قرض لے؟ خداوند نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ جو محتاج ہے اس کو قرض دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دینا، یہ خدا کو قرض دینے کے برابر ہے. چونکہ اس سے مومن کی مشکل بھی ختم ہوتی ہے اور مومن کی عزت بھی بچ جاتی ہے. لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول ما من شیء الا وقد وکلت من یقبضه غیری، ہر چیز جو پیش کی جاتی ہے میں فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے اس کو لینے کے لیے، الا الصدقہ فانی اتلقفها بیدی تلقفا، لیکن جب کوئی مومن صدقہ دیتا ہے میں خود بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس سے صدقہ وصول کرتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ اپنی صداقت کی گواہی دے رہا. رسول اللہ کا فرمان ہے الصدقۃ تمنع سبعین نوعا من انواع البلاء، ایک صدقہ دینے سے 70 بلائیں انسان سے خدا دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. 70 بلائیں، دنیا دار ابتلاء ہے، دار البلاء ہے، امتحان ہے، آزمائشوں کا دار ہے. ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آپ کی انتظار میں کیا کیا حادثات و اتفاقات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حادثات و اتفاقات کیسے ٹل جاتے ہیں ہمیں تو خبر نہیں ہوتی، کیسے ٹل جاتے ہیں. ہزاروں ایسے اتفاقات و حادثات ہیں کہ اگر وہ خدا نہ ٹالتا ہم اس کا لقمہ بن چکے ہوتے، لیکن وہ ٹل گئے، ہمیں خبر بھی نہیں کہ وہ ٹل گئے. اسی وجہ سے کہ جب ایک مومن صدقہ دیتا ہے خداوند اس کو بچانے کے لیے ساتھ دوسروں کو بھی نجات دے دیتا ہے. الصدقۃ تسد 70 بابا من الشر، صدقہ سے 70 باب شر کے بند ہو جاتے ہیں. 70 دروازے نقصان کے اور شر کے. 70 کثرت کا عدد ہے کثرت کے لیے, یوں نہیں کہ 71 نہیں ہے صرف 70 ہوتے ہیں, یا 69 نہیں ہوتے صرف 70 ہوتے ہیں. 70 عربی زبان میں کثرت کا لفظ ہے, جیسے اردو میں 100 کا لفظ ہے. آپ کہتے ہیں نا 100 دفعہ کہا ہے, 100 دفعہ کہا ہے, 100 دفعہ بولا ہے, 100 دفعہ سمجھایا ہے. 100 دفعہ یعنی بہت دفعہ سمجھایا ہے. 70 دروازے شر کے جو انسان کو نابود کر سکتے وہ صدقہ سے بند ہو جاتے ہیں. اصدقہ تو تمنا او میں تتسو, صدقہ انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے. تصدقو وداو مرضاکم بالصدقہ, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَمْرَاضِ وَهِيَ زِيَادَةٌ فِي أَعْمَارِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ. یہ سر آرے کی ایک دلیل ہے, توجیہ و تحلیل ہے. صرف یہ روایت ابھی پڑھ رہی ہے لیکن ان کی تفسیر ہے, علمی تفسیر, کہ کس طرح صدقہ ان سارے اعمال کے اوپر اثر انداز ہے, کس طرح صدقہ سے عمر بڑھتی ہے, کس طرح صدقہ سے انسان کی توفیقات بڑھتی ہیں, کس طرح صدقہ سے برکات بڑھتی ہیں, کس طرح صدقہ کی مدد سے انسان کی سوسائٹی کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب تفسیر علمی ہے لیکن ابھی وقت نہیں. رسول اللہ فرماتے اکثر من الصدقہ ترزقو, صدقہ چابی ہے رزق کی, صدقہ چابی ہے رزق کی. ہم بعض اوقات رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چابی ہاتھ میں ہوتی ہے, استعمال نہیں کرتے. فرمایا صدقہ چابی ہے تمہارے رزق کی. استنزل الرزق بالصدقہ, تمہارا رزق خدا نے آسمانوں میں رکھا ہے, اس کو نازل کرو, اس کو نیچے اتارو صدقہ کے ذریعے سے. یعنی تمہارا رزق تمہاری دسترس سے دور ہے, اس کو قریب لاؤ. قریب لاؤ یعنی صدقہ کے ذریعے سے اس کو قریب لاؤ. تم صدقہ بھی یہ نہیں کہ چونی اٹھنی رائے خدا میں دے دی, وہ جو کلچرل صدقہ ہمارے یہاں رائج ہے نا. صدقہ یعنی اپنے ایمان کی صداقت کا پروف دے انسان. عمل بھی صدقہ ہے, مال بھی صدقہ ہے, اولاد بھی صدقہ ہے. جو نعمت خدا نے دی ہے وہ صدقہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ نفق, یہ ٹنل انسان نعمتوں کا بنا کے رکھے. اور خداوند نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں دیتا ہوں اگر تم بھی اس کو دیتے رہو تو میں نہ ختم ہونے والا سلسلہ تمہیں دے دوں گا, لیکن اگر تم نے اس کے آگے بند باندھ دیا تو پھر میں مزید روک لوں گا. تم نے اگر بند باندھ دیا تو میں اس کو روک لوں گا. صدقہ کی مثال عزیزان, نعمتوں کی مثال پانی کی طرح ہے. اگر پانی آتا رہے اور نکلتا رہے اس میں حیات و زندگی ہوتی ہے, لیکن اگر پانی صرف آئے اور نہ نکلے اس کو دلدل کہتے ہیں. دلدلی علاقہ کراچی میں کافی ہے, دیکھا ہوا ہے آپ نے ساحلوں کے اوپر, جہاں پانی آتا ہے لیکن نہیں معلوم کدھر جاتا ہے, کہیں نکاسی نہیں ہے اس کی. اس کو دلدل کہتے ہیں. دلدل یعنی ایسا کیچڑ کا وہ ایریا بن جاتا ہے جس میں پانی آتا ہے لیکن اس کی سطح بلند نہیں ہوتی. آ رہا ہے مسلسل لیکن سطح بلند نہیں ہو رہی اس کی, کدھر جا رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اس میں جراثیم, اس میں کیڑے مکوڑے اور ہلاکت کا سامان ہے. لیکن ایک پانی ہے جو دریا میں آتا ہے, دریا میں آتا ہے اور آگے نکلتا جاتا ہے. اگر یہی صدقہ, اگر یہی مال انسان اس کا ٹنل بنا لے اور اس کے نکلنے کا راستہ بنا لے, یہی مال اس پانی کی طرح ہے جسے اگر سپل وے میں ڈال دیں, دریا کا پانی جو سپل وے سے گزر کے جاتا ہے, پانی ہے, اس کو آپ نے ڈائریکشن دے دی, جہت دے دی, ایک خاص دروازے سے گزارا, جب اس دروازے سے گزرا تو اس سے نور بھی پیدا ہوا, اس سے بجلی بھی پیدا ہوئی ہے, اس سے سارا معاشرہ فائدہ اٹھا رہا ہے. بعض ہیں کماتے جاتے ہیں, کماتے جاتے ہیں اور دلدل کی طرح جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے انہیں بھی نہیں پتا کدھر جا رہا ہے. دولت بڑھ بھی نہیں رہی, کما بھی رہے ہیں, آ بھی رہا ہے, کدھر جا رہا ہے یہ بھی نہیں ان کو معلوم. پھر کہتے ہیں بے برکتی ہوگی. نعمتوں کو بڑھانے کے لیے خدا نے انفاق کا دروازہ کھول کے رکھا ہے اور اس کا نام صدقہ اس لیے رکھا کیونکہ صداقت انسان کی گواہی ہے. ہر چیز کو انسان صدقہ بنائے. روایات فراوان ہیں اس موضوع میں
چند ایک فقط تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. عزیزان ہم کربلا سن سن کے بڑے ہوئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے, لیکن کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا میدان انفاق ہے. کربلا در حقیقت صداقت کی سب سے بڑی گواہی ہے. کربلا میں جو صدقات پیش ہوئے وہ صدقات سچوں نے پیش کیے, ان سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا اور ان سے بڑا صداقت کا ثبوت کے پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا. کیا کچھ پیش کیا خدا کی راہ میں؟ جو کچھ خدا نے دیا تھا اسے راہ خدا میں پیش کر دیا, کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا. سید الشہداء نے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا, مال بھی راہ خدا میں دے دیا, اولاد بھی راہ خدا میں دے دی, اور حتیٰ وہ چیز راہ خدا میں دے دی جو کوئی بھی نہیں دیتا, اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے پردے بھی راہ خدا میں دے دی. اس لیے صدیقین کے امام حسین ہیں, صادقین کے امام حسین ہیں, اور یہ حکم ہوا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ, وہ خدا صدیقین کے ساتھ محشور کرے. صدیقین کے امام حسین ہیں, جو کچھ خدا نے عطا کیا وہ سب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب شام سے رہائی کا حکم ملا, یزید نے سید ساجدین کو بلا کر کہا کہ سجاد میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کا بڑا نقصان ہوا, سب کچھ لٹ گیا کربلا میں آپ کا, مجھے تفصیل بتاؤ لٹے ہوئے سامان کی, میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لئیم تجھے کیا معلوم کربلا میں کیا لوٹا ہوا, تو ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتا. تو کس کی تلافی کرے گا؟ کیا کیا دے گا؟ اس نے اصرار کیا, امام علیہ السلام نے کچھ بھی طلب نہیں کیا. اگر مطالبہ کیا تو فرمایا کہ وہ ایک چادر جو تیرے لئیم نے لوٹی وہ لوٹا. تعجب سے پوچھنے لگا کہ مجھے تو پتا چلا کہ آپ کا سب کچھ کربلا میں لٹ گیا, آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے, فقط ایک چادر مانگ رہے ہیں. اس چادر کی کیا خصوصیت ہے؟ سید ساجدین فرماتے ہیں لئیم یہ چادر میرے جدہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے, یہ ہماری دادی زہرا کی نشانی تھی. بی بی دن کو چکیاں چلا چلا کے جب تھک جاتی, چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رات کو بیٹھ کر چادر بناتی. علی پوچھتے زہرا کیا بنا رہی ہیں؟ بی بی جواب دیتی چادر بنا رہی ہوں. علی پوچھتے کس کے لیے چادر بنا رہی ہیں؟ فرماتی اپنی بیٹی زینب کے لیے. مولا فرماتے زینب تو چھوٹی ہے ابھی. بی بی جواب دیتی ایک دن بڑی ہو جائے گی, اس کو چادر کی پردے کی حجاب کی ضرورت پڑے گی. سید ساجدین فرماتے تیرے لگینوں نے وہ چادر کربلا میں لوٹ لی, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, وہ چادر ہمیں لوٹا دے. اس چادر کے لٹنے کی روایت جناب فاطمہ بنت حسین ذکر فرماتی ہیں. فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں جب شام غریبہ ہو گئی, یہ لئیم خیمے لوٹنے کے لیے آئے, جب خیمے لوٹ چکے انہیں حکم دیا گیا بیویوں کے پردے بھی لوٹ لو. آگے بڑھ کر بیویوں کی چادریں اور مکنے لوٹنے لگے, لیکن بیوی فرماتی ہیں کہ ہاتھوں سے نہیں لوٹتے تھے, نیزوں سے چادریں اتارتے تھے, گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے آتے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑاتے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑاتے, اور جو بی بی نظر آتی نیزے سے اس کے سر سے چادر اتار لیتے. بی بی فرماتی ہے ایک لائن میری طرف آگے بڑھا, نیزہ بڑھا کر میری چادر اتارنے لگا, میں نے مکنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ دیا, وہ نیزے کی مدد سے چادر چھین رہا تھا, رو بھی رہا تھا لوٹ بھی رہا تھا. بی بی پوچھتی ہے میں نے اس سے کہا کہ تو لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے, کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے کہ تجھے علم ہے ہم آل رسول ہیں پھر لوٹتا کیوں ہے, کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. بی بی فرماتی ہے اس لائن نے نیزے کی مدد سے میری چادر اتار لی, جب میرا سر برہنہ ہو گیا تو میں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے, دونوں بازوؤں سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی اور چہرہ اپنے زانوؤں میں رکھ لیا تاکہ مجھے سر برہنہ کوئی نہ دیکھ سکے. پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میں زانوؤں میں اپنا منہ رکھ کر اور بازوؤں سے سر ڈھانپ کے بیٹھی رہی, لوٹ کو سنتی رہی, گھوڑوں کی آوازیں سنتی رہی, فریادیں سنتی رہی, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہوتے بچوں کی چیخوں پکار سنتی رہی. بی بی فرماتی ہیں ایک وہ وقت آ گیا جب آواز تھم گئی, اب چیخوں پکار ختم ہو گئی, اب گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں ختم ہو گئی, لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا اس لیے کہ میرے سر پہ پردہ نہیں تھا, میرے سر پہ رضا نہیں تھی, میرے کندھے پہ ہاتھ پڑا اور آواز آئی بیٹی فاطمہ اٹھ جاؤ لوٹ ختم ہو گئی. بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی, یہ آواز میری پھوپھی زینب کی تھی. بی بی فرماتی ہے میں نے عرض کیا پھوپھی اما میں ضرور اٹھ جاؤں گی لیکن ذرا پردہ دیکھ لے میرے سر پہ رضا نہیں ہے, ظالم لوٹ کر لے گئے, اگر چادر لا دے میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. بی بی فرماتی ہے مجھے پھوپھی نے کیا کہا, فاطمہ بیٹی میں ضرور چادر لا کے دوں گی, ذرا ایک دفعہ نگاہیں اٹھا کے مجھے دیکھ لو. فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے میں نے سر بازوؤں سے ڈھانپا ہوا تھا, فقط زانوؤں سے چہرہ اٹھا کر اپنی پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو جب میری نگاہ اپنی پھوپھی کے سر پہ پڑی, جن آنکھوں سے میں نے سر ڈھانپا ہوا تھا انہیں آنکھوں سے میں نے سر پیٹنا شروع کیا اور کیا کہا, پھوپھی اما یہ لائن آپ کی چادر بھی اتار کر لے گئے. یہ وہی چادر زہرا تھی لیکن جسے نیزوں سے زینب ثانی زہرا کے سر سے اتار کر لے گئے. سید ساجدین فرما رہے ہیں لیکن ہماری جدہ کی نشانی ہمیں لوٹا دے, ہم کچھ بھی نہیں مانگتے.
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.